شمع تیری طرف
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول
الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله
وعلى اليك واصحابك يا حبيب
الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا
وعلى اليك واصحابك يا نور الله
وعلى اليك واصحابك يا نور.
میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ والوں کی باتیں اس میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. الحمدللہ عزوجل یقیناً مدنی چینل کا سلسلہ سیکھنے سمجھنے اور بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے دیکھتے ہیں. الحمدللہ عزوجل آج کے سلسلے میں تلاوت قرآن پاک بھی ہوگی، نعتیں بھی ہوں گی، انشاءاللہ روحانی علاج بھی بتایا جائے گا، اور ان تمام چیزوں کو سننے اور دیکھنے کے لیے ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سنیں گے انشاءاللہ عزوجل. جب جب نعت رسول مقبول پڑھی جائے گی توجہ کے ساتھ ہرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر اس کو سننے کی کوشش کریں گے. اسی طرح یہ بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کریں گے، اور وہ اسلامی بھائی جن کو کوئی مدنی پھول عطا کیا جائے وہ بھی یاد رکھیں کہ ہم انشاءاللہ ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیں گے. جب جب درود پاک پڑھایا جائے گا آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود پاک کا نذرانہ بھی پیش کریں گے. ایک اور نیت کر لیجیے، مدنی چینل کے ویسے بھی تمام سلسلے بڑے پیارے ہیں، مدنی پھول لکھنے کی عادت ڈالیے، اور آج اسپیشلی اللہ والوں کی باتیں فرینڈز آف اللہ سلسلے میں ہم آپ کو کچھ مدنی پھول لکھوائیں گے. جی ہاں، وہ کیوں لکھوائیں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن آج آپ یہ نیت کر لیں انشاءاللہ کہ آج کے سلسلے کے ہم مدنی پھولوں کو بھی نوٹ کرتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس سلسلے میں ہمیں اچھے انداز سے نیکی کی دعوت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے محفوظ رہ کر اچھی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی صاحب، ہماری تھوڑی دیر پہلے گفتگو ہوئی تھی کہ ٹوڈیز ٹاپک از دا کریشن آف ورلڈ اینڈ آلسو دا کریشن آف حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ ظاہر ہے کہ بظاہر یہی کہا جاتا ہے کہ آدمی لوگ اسی لیے کہے جاتے ہیں کہ ہم آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں. تو بہت ساری باتیں ہیں مفتی صاحب، پہلے تو جو آپ نے آیت تلاوت کی اگر اس کا ترجمہ بیان ہو جائے، کچھ اس کی روشنی میں ہمیں بتائیں. اگر کریشن آف ورلڈ پہ پہلے بات کر لی جائے، پھر کریشن آف حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے آپ بہتر سمجھیں.
انشاءاللہ ابھی ان آیات کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر عرض کروں،
ماشاءاللہ.
پھر اس کے علاوہ قرآن پاک میں دیگر کئی مقامات پر، بہت ساری جگہوں پر،
ماشاءاللہ،
تخلیق کائنات اور تخلیق انسان کے بارے میں آیات موجود ہیں، انشاءاللہ ان پر بھی ڈسکشن کریں گے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اینڈ ریممبر او محمد صلی اللہ علیہ وسلم وین یور لارڈ سیٹ ٹو دا اینجلز انڈیڈ آئی ول میک اپون دا ارتھ اے سکسیسر. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. They said, will you place upon it one who causes mischief and bloodshed therein while we declare your praise and sanctify you? He replied, surely I know that which you know not. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Allah taught Adam alayhi salam the names of all things. Then he showed these to the angels and said, inform me of the names of these if you are truthful. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. They said, exalted is you, we have no knowledge except what you have taught us. Indeed, you alone are the all-knowing, the wise. قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. He, Almighty Allah, said, O Adam, inform them of the names of these things. When he, the Adam alayhi salam, informed them the names of all these things, Allah Azza wa Jal said, did I not tell you that I know all the hidden mysteries of the heavens and the earth, and I know whatever you disclose and whatever you conceal. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. And recall, O Muhammad, when we ordered the angels to prostrate before Adam, all of them prostrated except Iblis. He refused and was arrogant and became of the infidels.
آپ تو ہمارے انگلش ناظرین کو لے کے چل رہے ہیں, ترجمہ کنزول ایمان یقیناً آپ نے انگلش میں بیان کیا ہوگا, میں چاہتا ہوں ہمارے اردو ناظرین کے لیے بھی ترجمہ کنزول ایمان اردو میں میں بیان کر دوں انہی آیتوں کا. بہت پیارا, بہت تاریخی, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہسٹوریکل ایک واقعہ ہے, اور واقعی ہم سب کو پڑھنا چاہیے. میں اس کا ترجمہ بیان کروں گا, اس پر ڈسکشن ہونی ہے, لیکن اس سے ایک احساس ضرور ہوگا کہ اگر قرآن پاک کو ہم اچھے انداز سے پڑھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں, اس کی تفسیر پڑھیں, تو بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے, اور ہمارے لیے معلومات کے خزانے ہیں. بعض اوقات ہم سوالات ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں, یہ ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. اگر قرآن پاک پڑھا ہوتا تو بالکل واضح ہو جائے کہ کیا ہوا تھا. آئیے ذرا سنتے ہیں. کنز الایمان شریف, سبحان اللہ, عاشق ماہ رسالت, مجدد دین و ملت, پروانہ شمع رسالت, میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن کا ترجمہ قرآن ہے, ہر گھر میں ہونا چاہیے, عاشق رسول کے قلم سے لکھا گیا ترجمہ ہے. لکھتے ہیں, اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں, بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے, اور ہم تجھے سراتے ہوئے تیری تسبیح بیان کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں. فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے, پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ. بولے پاکی ہے تجھے, ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا, بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے. فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام. جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سب کے نام بتا دیے, فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی سب چھپی چیزیں, اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. اور یاد کرو, پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے, جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنانے کا اس میں ذکر, اور ابلیس کے کافر ہونے کا اس میں تذکرہ. کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟
سب سے پہلے تو آیت کریمہ کا آغاز, دی بگننگ,
جی,
وہ ایسی ہے کہ عاشقان رسول کے دل خوشی سے باغ مدینہ ہو جاتے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, اور یاد کیجیے, ریمبر او محمد,
صحیح,
ریمبر وٹ,
اعلیٰ حضرت, اور یاد کرو,
یاد کرو,
ٹھیک ہے.
یاد تو وہ چیز کروائی جاتی ہے نا جو پہلے سے علم میں ہو.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
وہ علم کی ابتدا نہیں ہوتی. There is not an initiation of knowledge. That's not a beginning of knowledge. Remember کا لفظ بولا ہی وہاں جاتا ہے جہاں ریمائنڈر دینا ہو.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تو جب the dialogue took place between Almighty Allah عز و جل and angels,
سبحان اللہ,
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس گفتگو کو ملاحظہ فرما رہے تھے, دیکھ بھی رہے تھے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اس لیے تو وہ یاد کروائی گئی.
کیا بات ہے, کیا بات.
تو یہ وہ جو الحمدللہ عقیدہ اہل سنت ہے اس کی تائید ہوتی ہے,
ٹھیک ہے,
کہ کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے. دیٹ مین that the process of soul being put into his body was taking place and I was appointed as Nabi.
Subhanallah.
So, ye to ibtada hai is kalam ki. Aur phir ye inni ja'ilun fil ardi khalifa ke I will make upon the earth a successor, a khalifa.
Theek hai.
Ab wo zahir hai khalifa tabhi koi banega jab uski takhleeq hogi. To iske andar agarche bazahir خلق یا تخلیق کے الفاظ موجود نہیں ہیں لیکن ضمناً اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ عز و جل تخلیق آدم علیہ السلام کی بات ارشاد فرما رہا ہے
جی
اور پھر ان آیات کی تفسیر میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا تھا کہ جب فرشتوں نے یہ کہا نا کہ ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا تو یہ تو مستقبل میں ہونے والا تھا نا یہ آلریڈی ہو تو نہیں چکا تھا
صحیح
تو ان کو کیسے پتا چلا تو اس سے فرشتوں کا علم غیب ثابت ہوا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا
جو ہونے والا تھا وہ بات کر رہے
جو ہونے والا تھا وہ یہی تو بتا رہے تھے کوئی گیس تو نہیں لے رہے تھے کہ ممکن ہے کہ ایسا ہو بلکہ انہوں نے کانفیڈنس کے ساتھ کہا کہ یہ ایسا کریں گے گویا کہ وہ شو تھے ان کے علم میں یہ بات آ چکی
اللہ کی عطا سے وہ بتا رہے
تھے اللہ کی عطا سے انبیاء اولیاء فرشتوں سب کو علم غیب ملتا
سبحان اللہ
یہ بھی ان آیات سے ثابت ہو رہا ہے
کیا بات ہے
اور پھر اس میں یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ مشورہ جو ہے
واہ
اٹ از اے ڈیوائن ہیبٹ
سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ
کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا حالانکہ وہ اس کا حاجت مند نہیں ہے
کیا بات
اس کو حاجت نہیں ہے لیکن اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے
واہ
کہ ہم اپنے معاملات میں ایک دوسرے سے مشورے کریں مشورہ کرنے سے
اور مشورے کی برکت بھی آ رہی ہے اور اپنے سے چھوٹوں سے مشورہ بھی کیا جائے یہ نہ سمجھا جائے کہ میں ہی اکلے کل ہوں اگر ایسا بھی بندہ ہو جو بظاہر اسٹیٹس میں ہم سے کم ہے تو اس سے مشورہ لینے میں حرج نہیں
ماشاءاللہ اور پھر ایوری پارٹیسپینٹ آف مشورہ ہیز دا ایکول رائٹ ٹو گیو ہز اوپینین
ماشاءاللہ
اس کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی رائے دیں
ماشاءاللہ
تو جو جس نے کہنا تھا وہ اس نے کہا
الحمدللہ ان دی انوائرمنٹ آف دعوت اسلامی وی ہیو اے سسٹم آف مدنی مشورہ ان ایوری مجالس اینڈ ایوری پارٹ آف دعوت اسلامی
مجلس اینڈ شورا اینڈ آل دیٹ سو دس از ایکچولی ویری گڈ
دی ڈیوائن ہیبٹ ویری بیوٹیفل وڈ یو سے
ماشاءاللہ اینڈ ان ادھر آیات وی لرن کہ جب آدم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ نام بتا دیں انہوں نے بتا دی فرشتے نہیں بتا سکے
ٹھیک ہے
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے آدم علیہ السلام کا علم تمام فرشتوں سے زیادہ
ٹھیک
اور پھر ان میں شیطان بھی تھا تو شیطان بھی نہیں بتا سکا
ٹھیک
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کا علم شیطان سے زیادہ ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ
تو اب اگر کوئی یوں کہے کہ نعوذ باللہ شیطان has more knowledge than رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
استغفر اللہ
he can't be a believer
استغفر اللہ
کہ جب آدم علیہ السلام سے شیطان کا علم نہیں بڑھ سکتا تو یعنی سید آدم جو ہے ان سے شیطان کا علم کیسے بڑھ سکتا
واہ واہ واہ
تو یہ سب باتیں بھی جو ہیں ضمناً ان آیات سے
سبحان اللہ
عقیدہ اہل سنت والجماعت جگہ جگہ
حضرت آدم علیہ السلام کا علم کیا کیا سکھایا گیا
سبحان
اللہ اگر وہ تھوڑا سا اگر آپ بیان فرمائیں کہ یا مدنی چل کے ناظرین سنیں کہ جس علم کی بات ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جو کچھ سکھایا گیا پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سید الانبیاء ہیں تو ان کے علم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے اور علماء نے یہ بڑی ایک زبردست وہ کمپیریزن کے طور پر بھی ایک وضاحت دی وہ بھی بیان کریں گے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو اگر کمپیئر کیا جائے یہ اول تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے تو اس کی بڑی پیاری مثال دی وہ بیان کریں گے آپ کو ہم لیکن پہلے ذرا آپ سنیے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کیا علوم سکھائے گئے تو کچھ فہرست اس میں سے بیان ہو جائے ذرا
اللہ رب العزت جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو جب بیان فرمایا تو فرمایا اور ہم نے آدم کو جو ہے وہ تمام اسماء سکھائے. اسم جو ہے ہر چیز کے نام کو کہا جاتا ہے, اور جب کلہا فرمایا تو اس کے تحت تمام چیزیں داخل ہو گئیں. مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے, اور مختلف طریقوں سے جو ہم تک روایتیں پہنچی ہیں ان میں سے ایک روایت علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر ساوی میں بیان فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علوم عطا فرمائے وہ اس طریقے سے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا دیا. اب مزید فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام فرشتوں کے نام سکھائے گئے, تمام اولاد آدم کے نام سکھائے گئے, تمام حیوانات نباتات اور جمادات کے نام سکھائے گئے, یہاں تک کہ قیامت تک آنے والی تمام چیزوں کے نام بتا دیے گئے.
اس میں تمام شہروں, تمام بستیوں, تمام پرندوں, تمام چیزوں کی صنعتوں, تمام درختوں کے نام تفسیر روح البیان میں ہے, اور آئندہ عالم میں جو وجود میں آنے والے ہیں سب کے نام, اور قیامت تک پیدا ہونے والے جانداروں کے نام, تمام کھانے پینے کی چیزوں کے نام, جنت کی تمام نعمتوں کے نام, اور تمام چیزوں اور سامانوں کے نام, یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی کے نام. اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو 700,000 زبانیں سکھائیں. اور ایک اور پیاری بات جو مفتی صاحب جس انداز سے آج تفسیر کر رہے ہیں مجھے وہ بات بار بار یاد آ رہی ہے, بلکہ سچی بات ہے مجھے وہ پنجابی کا شعر یاد آ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک, ہم نے علماء سے ہی سنا ہے کہ قرآن پاک پڑھیں تو اہل سنت کے عقائد جا بجا خوشبوئیں لٹا رہے ہیں, اور کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان ہو رہی ہے. ابھی ٹاپک پر تو مفتی صاحب آپ آئے نہیں ہیں, اور اس ٹاپک پر آنے سے پہلے علم غیب بھی آپ ثابت کر رہے ہیں, آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و عظمت بھی ثابت ہو رہی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آنا بھی ثابت ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ ہے نا دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے, آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے, پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا. سبحان اللہ,
سرکار کی باتیں ہوتی ہیں تو اس کی برکت سے باقی موضوع بھی سہل ہو جاتا ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اب یہاں پر ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو یہ جو ساری چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے سکھائے, تو اس میں یہ بھی علماء اکرام نے بیان فرمایا کہ ان چیزوں کی تفصیل بھی آدم علیہ السلام کو سکھائی. جی, تفصیل بھی
ٹھیک,
صرف نام
نہیں.
اب جیسے یہ کیمرہ ہے, آپ مجھے یہ رٹوا دیں گے اس کا نام کیمرہ ہے,
ٹھیک,
اب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہوتا کس لیے,
ڈیفینیشنز اور اس کی نہیں پتہ کچھ,
یہ ہے
یوزج کیوں ہے,
اس کا کیا استعمال ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا نقصان کیا ہے. تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ صرف نام آتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں.
جی جی جی,
تو کمال تو اسی میں ہے نا کہ اس کے بارے میں پتہ بھی ہو, نام بھی آتا.
بڑی اہم بات آپ نے کہی, صرف نیم لسٹ نہیں پتہ, اس کی ڈیٹیلز بھی پتہ ہیں. سبحان اللہ,
مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شے کے نام
آئے
ہیں ما اس کی تفصیل.
سبحان اللہ, سبحان اللہ,
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا اور آپ کے علم میں آ گئے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ,
تو سرکار کے علم.
اب یہاں جو فرشتوں کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا, تو یہ وجہ بھی علم کی فضیلت ہے, علم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا, کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟
بے شک اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے بڑے عالم تھے.
واہ واہ,
سبحان اللہ,
اور سب سے بڑے عالم کی تعظیم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کر.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اور اگرچہ ان کی شریعت اور اس کے قواعد ابھی نافذ نہیں ہوئے تھے, لیکن یہاں پر جو ہے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تعظیم ان کے علم کے سبب فرشتوں سے کروائی.
سبحان اللہ,
اور پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ چونکہ انہیں ایک عظیم مرتبہ عطا فرمانا تھا.
سبحان اللہ,
تو اس لیے بھی یہ تعظیم کا دوسرا سبب بن جاتا ہے.
ماشاءاللہ,
اپنا خلیفہ بنانا تھا اللہ تعالیٰ نے.
واہ, تو مزید کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیں. جو یہ ایک ہسٹوریکل واقعہ تھا, اور میں نے کتاب میں پڑھا یہ بھی جمعہ کا دن تھا, یعنی فرائیڈے والے دن, اور اس سجدے کی طوالت کے بارے میں بھی آتا ہے. یہ ایسا نہیں تھا کہ کچھ دیر کے لیے سجدہ کیا گیا, گھنٹوں, ایک کتاب میں تھا کہ فرشتوں نے کئی گھنٹوں کا یہ سجدہ کیا, غالباً ظہر سے عصر کا وقت تھا یا اس طرح کا ٹائم تھا, اور یہ گھنٹوں سجدہ ہوا. تو یہ ایک جو ایونٹ تھا, اس میں ایک تو ڈیسائیڈر ہوا ابلیس کا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا, اور اس کے بارے میں ہے بھی کہ غرور کیا اس نے, تکبر کیا. کیا مین کانفلکٹ کی وجہ کیا بنی, کس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا, اس کا مکالمہ کیا تھا؟
اس کی وجہ قرآن کریم میں ارشاد ہوئی,
ٹھیک,
واستکبر,
ٹھیک,
کہ اس نے تکبر کیا,
ٹھیک, پراؤڈ,
تکبر عزازیل را خور کرد, تکبر نے عزازیل کو ذلیل کر دیا.
استغفر,
اور تکبر جو ہے یہ مخلوق کے شایان شان بالکل نہیں ہے,
ٹھیک,
تکبر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, کیونکہ وہی سب سے بڑا ہے.
کیا بات,
اور جب کوئی تکبر کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. تو یہ مطلب شیطان اتنا قریب جا چکا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادات کے ذریعے سے, اور جو اس نے مشقتیں کیں, لیکن تکبر کیا تو تکبر نے اسے بے ادب بنا دیا. اور بے ادبی جو تھی اللہ کے پیاروں کی, اللہ کے محبوبوں کی, اس کی وجہ سے وہ مردود ہوا.
یہاں میں کچھ بتانا چاہوں گا ابلیس کے حوالے سے, شیطان کے حوالے سے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جن تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. علماء فرماتے ہیں کہ دھتکارے جانے سے پہلے ابلیس بہت مقام اور مرتبے والا تھا. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا, اور 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا, اور 20,000 برس تک ملائکہ کو واز سناتا رہا, اور 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا, 1,000 برس تک روحانیین کی سرداری کے منصب پر رہا, اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا. پھر مزید فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان میں اس کا نام عابد تھا, دوسرے آسمان میں اس کا نام زاہد تھا, تیسرے آسمان میں عارف, چوتھے میں ولی, پانچویں میں تقی, چھٹے میں خازن, اور ساتویں آسمان میں اس کا نام عزازیل تھا. یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اتنے زیادہ نام کیوں تھے. ناموں کا زیادہ ہونا اس کی عزت کے زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے. اللہ رب العزت نے جب ابلیس سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو, تو اس نے جواباً کہا, اے اللہ, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کائنات کے وجود میں آنے کے بعد وہ پہلا بدبخت اور بدنصیب جس نے اللہ رب العزت کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال کیا وہ ابلیس تھا. یہاں وہ لوگ درس حاصل کریں کہ جو لوگ اسلامی قوانین کو سننے کے بعد جب ان کو اپنی عقل کے خلاف پاتے ہیں تو اپنی طرف سے قیاس کر کے, اپنی طرف سے لاجک جو ہے وہ لڑا کر اس غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیے اس نے کیا کہا, تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے,
اسے مٹی سے,
اور اسے مٹی سے بنایا ہے, اور آگ سے بنا ہوا مٹی سے بنے ہوئے سے افضل ہوتا ہے, تو میں اس سے افضل ہوں. اب یہاں پر مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم نے کیا خوب بات ارشاد فرمائی کہ اس نے یہ کہا کہ میں حضرت آدم سے بہتر ہوں. اس نے یہ کس وجہ سے کہا؟ اس نے اپنی پچھلی عبادتوں کو دیکھا, میں نے 40,000 سال تک عبادت کی, میں نے اتنے ہزار سال تک فرشتوں کو واز کیا, میں اتنے ہزار سال تک فلاں فرشتوں کا سردار رہا, میں نے آسمانوں پر سجدہ کیا, اللہ رب العزت نے مجھے بہت سے نام عطا فرمائے. مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اس سے ان لوگوں کو درس حاصل کرنا چاہیے اور نصیحت پکڑنی چاہیے کہ جو لوگ اپنی عبادتوں پر غرور کرتے ہیں, اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان چاہے جتنا بڑا عابد و زاہد ہو جائے, تقوی اور زہد کے جس قدر اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہو جائے, اسے اس ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے.
کیا بات,
کہ اللہ رب العزت کی جو تقدیر ہے وہ کسی وقت بھی غالب آ سکتی ہے.
اپنے اعمال پر بھروسہ کرنا, میں بہت ہو گیا, آگے بڑھ گیا, لوگوں میں واہ واہ ہو گئی. آپ دیکھیں فرشتوں کا بظاہر استاد ہے اور اتنی عبادتیں ہیں, روایتوں میں آتا ہے, بتاتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ شاید زمین پر کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. اتنی عبادتیں کرنے والا پھر راندہ درگاہ ہوتا ہے, تو آج ساری دنیا اس پر لعنت کر رہی ہے. کیا وجہ بنی؟ پراؤڈ, تکبر. تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تکبر کہتے کس کو ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں تکبر نہیں کرتا، میں جناب میں بڑا عاجزی کا پیکر ہوں. اصل میں ہمیں پتہ ہی نہیں تکبر کہتے کس کو ہیں. وہی والی بات، مفتی صاحب والی، نام تو سنا ہے، اس کی ڈیفینیشن تو پتہ نہیں ہے. تکبر کی تعریف کیا ہے؟ تکبر کہتے کس کو ہیں؟ خود کو افضل، سپیریئر، اور دوسرے کو حقیر جاننا کہ میں اس سے اوپر ہوں، میں اس سے آگے ہوں. حدیث پاک میں مسلم شریف کی حدیث ہے، تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے. جب جب دل میں یہ خیال آئے، اب اس کی بہت سارے سمٹمز ہیں، چونکہ آج ہمارا ٹاپک تکبر نہیں ہے، ورنہ ایسی ایسی نشانی خاص طور پہ میرے ہاتھ میں جو اس وقت کتاب ہے، ضرور میں ناظرین سے کہوں گا اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں. تکبر ہی اس کا نام ہے. مدینۃ العلمیہ نے یہ کتاب شائع کی ہے، اس میں باقاعدہ نشانیاں ہیں، سمٹمز ہیں کہ جب جب آپ کے دل میں یہ خیال آئے، کوئی غریب برابر میں آ کے بیٹھتا ہے، اچھا لگتا ہے کہ برا لگتا ہے، یہ کیوں بیٹھ گیا میرے ساتھ، اپنا سامان خود نہ اٹھانا، میں نہیں اٹھاؤں گا سامان، یہ بھی تکبر کی ایک نشانی ہو سکتی ہے. کسی غریب کو سلام میں پہل نہ کرنا، تو بہت ساری ایسی باتیں جو ہم روز مرہ کے معمولات میں کرتے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے لاجک یہی ہوتی ہے کہ میں سپیریئر ہوں، میں، یہ میرے آگے کچھ بھی نہیں ہے، ان کا میرے سے کوئی کیلیبر نہیں ہے، جناب کلاس نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کی. ہمارے ڈرائیورز، ہمارے خان سامہ، ہمارے چوکیدار، کون ملتا ہے ان سے جا کے؟ ہم گھر میں جاتے ہوئے دروازہ جو کھول رہا ہوتا ہے آپ کے آفس کا، کبھی آپ نے اس کو سلام کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ اگر وہ مسلمان ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس کو اپنے سے حقیر جانتے ہیں. آج چھوٹے لوگوں کو، غریب لوگوں کے دل توڑ دیے جاتے ہیں، چانٹا رکھ دیا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں اگر کوئی غلطی کر لے. ارے وہ دل رکھتا ہے، ٹھیک ہے، غریب ہے، ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن قیامت کا دن اگر وہ چاہے تو اس کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا. ہمیں کسی کو اپنے آپ سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اور یہ جو آج ہمارا ٹاپک ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ واقعہ اور ابلیس کا جو مردود ہونا ہوا، اس کے پیچھے آپ غور کیجئے کہ اتنا بڑا اس کا بیک گراؤنڈ ہے. یعنی اس کا اگر عبادت کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، اس کے فضیلت کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، آسمانوں پر جس کے نام ہیں، آج جناب ایک وزیر بن جائے، کوئی لقب مل جائے، کوئی اسٹیٹس مل جائے، او ہو جناب اس کی تو پر لگ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو بدل گیا، اس کی ٹوری چینج ہو گئی ہے. ارے یہ کیا وزارت، یہ کیا دنیا کا پیسہ، مال، دولت، حسن، طاقت، ایوری تھنگ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. آپ نے خود دیکھا ہوگا، جی ہاں آپ نے اپنے اطراف میں دیکھا ہوگا، بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں لیکن جب بیمار ہوتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے. بڑے مالدار ہوتے ہیں، کچھ ہی دنوں میں کلاش ہو جاتے ہیں. بڑے جناب طاقتور ہوتے ہیں اور پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. دینے والا کون ہے؟ مولا کریم ہے. ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے. تکبر کیسا، اگر نعمت ملے اور پھر بندہ اس پر تکبر کرے. مفتی صاحب نے کتنی پیاری بات کی کہ یہ شان ہی رب کی ہے، بندے کا کام نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس ٹاپک پر مزید بات کریں گے. ہم انشاءاللہ اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے، علم والوں سے پوچھو، آسک فرام دا لرنڈ ونز. کوشچنز ہمارے پاس آپ کے کافی سارے آ چکے ہیں. ہمارے ساتھ دارالفتا اہل سنت کے اسلامی بھائی ہیں، آئیے ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے سوال پوچھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ دارالافتاء اہل سنت سردار آباد سے محمد عرفان مدنی اتاری بھائی موجود ہیں. کیسے ہیں عرفان بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ مرحبا کہتے ہیں آپ کو اپنے سلسلے میں، اللہ والوں کی باتیں، فرینڈز آف اللہ میں ہم نے آپ سے رابطہ کیا ہے. ہمارے پاس کچھ کوئسچنز موجود ہیں جس کی آپ سے شرعی رہنمائی لینی ہے. ہمارے پاس ایک سوال حضور یہ ہے، چنیوٹ سے ایک اسلامی بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں میرا گھر چنیوٹ میں ہے اور میں لاہور میں جاب کرتا ہوں اور ہر ایک دو ویک بعد گھر آتا ہوں، تو کیا میں مسافر کی نماز پڑھوں گا یا نہیں؟ گھر ان کا چنیوٹ میں ہے، لاہور میں وہ جاب کرتے ہیں اور ہفتے دو ہفتے بعد ایک بار گھر آتے ہیں، تو نماز کون سی پڑھیں گے جب وہ وہاں پر مرکز الاولیاء لاہور میں ہوں گے؟ تو
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کے اندر جو مین چیز ہے وہ یہ قابل غور ہے کہ ان کی مسافت، یقیناً یہ شرعی مسافت بنتی ہے جس پر نماز کو قصر کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے،
اگر چنیوٹ سے لاہور جب بھی جس ٹرن میں بھی یہ جاتے ہیں، وہاں جاتے ہوئے اگر ان کی نیت یہ ہے کہ میں 15 دن سے کم رہوں گا اور واپس آ جاؤں گا،
ٹھیک ہے،
تو ایسی صورت میں جب یہ وہاں پر تنہا نماز پڑھیں گے انہیں قصر کرنی ہے، اور اگر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے.
ٹھیک ہے،
اور جب بھی جس ٹرن میں بھی ان کی نیت یہ ہوگی کہ میں 15 دن یا اس سے زائد رہوں گا، تو تب یہ وہاں پر پوری نماز پڑھیں گے، امام کے پیچھے بھی اور تنہا بھی.
ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ ہمارے یہ چنیوٹ کے اسلامی بھائی جو ہیں ان کو جواب مل گیا ہوگا. نیو یارک بروکلین سے اسلامی بہن کا میسج ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ ہم تھرزڈے کو ختم پڑھتے ہیں, یعنی جمعرات کو ہم ختم پڑھتے ہیں مغرب کے بعد, کبھی کبھی عشاء کا ٹائم بھی شروع ہو جاتا ہے, تو کیا اس ٹائم پڑھنے سے ہمیں جمعرات میں پڑھنا شمار ہوگا یا یہ جمعے کے اندر شمار ہو جائے گا؟ پڑھتے مغرب کے بعد ہیں اور عشاء کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے, شب جمعہ تو غالباً شروع ہو گئی لیکن یہ جمعرات کا وظیفہ پڑھنا گنا جائے گا یا جمعے کا کہا جائے گا؟
یہ جمعے کا ہی وظیفہ پڑھنا کہا جائے گا.
ٹھیک ہے,
اصل میں غروب آفتاب کے بعد جو ہے وہ دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے چاند کے اعتبار سے, تو اس لحاظ سے یہ جمعہ ہے تو جمعے کا ہی وظیفہ کہا جائے گا.
اگر جمعرات کے لیے پڑھنا ہے تو وہ بدھ کی مغرب سے لے کر جمعرات کی مغرب تک پڑھ لیا کریں.
جی جی بالکل ایسے ہی.
ٹھیک ہے, انشاءاللہ مزید اس پر آپ سے بھی مدنی پھولم روحانی علاج والوں سے بھی لیں گے. بہت شکریہ. ایک اور سوال حضور ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی ہیں محمد ساجد بھائی, اسلام میں سیونگ کی کیا اہمیت ہے, یعنی بچت کی جا سکتی ہے کہ نہیں, اور کیا اولیاء اللہ کے نزدیک سیونگ کی بچت کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس کا کچھ ہمیں کانسیپٹ کلیئر کریں کہ کیا ایک مذہبی شخص اسلام کو فالو کرنے والا سیونگ کر سکتا ہے کہ نہیں.
سیونگ کرنے میں حرج تو نہیں ہے, اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کی نیت ہی توکل کے خلاف ہے.
ٹھیک ہے,
اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہی نہیں ہے, سب چیز اس کا ذمہ اس نے لیا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کہ زمین پر چلنے والے ہل چپائے کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے. اور اسی طرح دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا, کہ زمین پر چلنے والے چوپاؤں کو تم دیکھتے ہو, ان میں سے کتنے ہیں کہ جو اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے پھرتے ہیں. تو اگر اس کی نیت ہی توکل کے خلاف ہے کہ میرا آنے والا دن کیسا گزرے گا, پتہ نہیں مجھے ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا, تو ایسی صورتیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے توکل کے بالکل خلاف جاتی ہیں, تب تو اس میں حرج ہے اور یہ درست نہیں ہے. ہاں اگر یہ ہے کہ یہ توکل کے خلاف نیت نہیں رکھتا, بس اپنی آنے والی زندگی کو اچھا گزارنے کی نیت رکھتا ہے اپنی اولاد کے لیے, اہل کے لیے, اپنے لیے, تو سیونگ کرنے میں حرج نہیں, کر سکتے ہیں.
یعنی اچھی نیتیں ضروری ہیں, اس میں نیتوں کا بڑا دخل ہو گیا.
جی جی بالکل, نیتوں کا بہت زیادہ دخل.
اور اس پر ظاہر ہے سیونگ میں یہ بات کا خیال بھی رکھا ہی جائے گا عرفان بھائی کہ وہ حلال ذریعے سے ہو.
جی جی بالکل حلال ذریعے سے.
ماشاءاللہ, امید ہے کہ یہ بھی جواب مل گیا ہوگا. ایک بڑا ٹیکنیکل سوال ہے حضور, انڈیا کے شہر ممبئی سے ہے. سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی ہیں, a person from film industry who is a Muslim is asking that he wants to take his ammi for umrah, he is from technical department, he is a supervisor producing, کیا ان کے پیسہ جائز ہے؟ کین ہی ٹیک ہز مدر فار عمرہ؟ ایک اسلامی بھائی ہیں جو مسلمان ہیں لیکن وہ فلم انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں, پروڈیوسر ہیں, ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے, وہ ایکٹر نہیں ہے لیکن ظاہر چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں, تو اس پیسے سے کیا وہ اپنی والدہ کو عمرے پہ لے جا سکتے ہیں یا نہیں لے جا سکتے ہیں؟
دیکھیں اس میں یہ غور کر لیں کہ گناہ کی معاونت پر ان کی اجرت ہے.
ٹھیک ہے,
گناہ کے کاموں پر اگر اجارہ کیا جاتا ہے, ملازمت کی جاتی ہے, تو اس کی اجرت بھی حرام ہوتی ہے. اگر ان کی صورت یہ بنتی ہے کہ یہ گناہ کی چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں, دیتے ہیں, تو گناہ کے اندر کسی بھی طریقے سے معاون بنتے ہیں, تب تو ایسی صورت کے اندر ان کی اجرت بھی جائز نہیں ہوگی. اور جو کچھ بھی اس کا ملے گا وہ اس کے ذریعے سے نہ حج کر سکتے ہیں نہ عمرہ کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے, طیب ہے, اور وہ طیب چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے. اور اگر صورت یہ ہے جیسے کھانے کی چیزیں دینا اور اس کے علاوہ حلال چیزیں ان کو پرووائڈ کرنا, تو ایسی صورت کے اندر ان کا اجارہ درست ہوگا اور جو کچھ ان کو اجرت کے طور پر چیز ملے گی وہ ان کے لیے حلال ہوگی. جیسے یوں کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہم نے پین رکھا ہے یا پھر آپ ہمیں کھانے کی چیزیں لا کر دیا کریں گے یا چائے بنا کر دیں گے, تو یا بازار سے کوئی بھی چیز ہمیں ضرورت کی اگر چاہیے ہوگی تو وہ آپ ہمیں پرووائڈ کریں گے, تو ایسی صورت کے اندر یہ اجارہ جائز ہوگا اور اس پر جو کچھ بھی ملے گا وہ ان کے لیے حلال ہوگا اور اس سے یہ حج بھی کر سکتے ہیں اور عمرہ بھی کر سکتے ہیں اور کروا بھی سکتے ہیں.
ماشاء اللہ, بڑا ڈیٹیل جواب مل گیا. I hope Jangir bhai you got the answer, but if you need more details you can email us on darulifta@dawatislami.net. aap hame tafseelan mail bhi kar sakte hain taaki agar aap isme mazid wazahat karna chahte hain hum inshaallah aapko written mein bhi jawab denge. hum ijazat lete hain irfan bhai, bahut shukriya, allah taala aapki koshishon ko qabool farmaye, phir aapki bargah mein allah walon ki baatein silsile mein hazri dete rahenge
inshaallah.
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
wa alaikum assalam. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ, جو جنت سے زمین پر تشریف لانے کا واقعہ تھا, کچھ اس کو اگر بیان فرمائیں.
سب سے پہلے تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا کہ تمام انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں, دے آر سن لیس. آدم علیہ السلام کو خاص درخت کے پھل کھانے سے منع فرمایا گیا تھا اور آپ بھول گئے تھے, اور اس بھول کی حالت میں آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا, تو نہ تو یہ نافرمانی ہے نہ گناہ ہے.
ٹھیک
ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صفائی قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے.
یا اللہ میری جھولی بھر دے گردے کعبہ, خوب برایا مولا گردے کعبہ, خوب برایا. یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے.
من دے شمع تیری طرف لو لگے رہے, من دے شمع تیری طرف لو لگے رہے, سوزو